السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر، بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اس رب کائنات نے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ جمعۃ المبارک عطا فرمایا. پھر جمعے کے دن خاص طور پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103 اور 104 کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے تین نکات پر مشتمل لائے عمل، سہ نکاتی لائے عمل پر بات چل رہی ہے. الحمدللہ دو آیات کریمہ ہم پڑھ چکے، انشاءاللہ آج آیت نمبر 104 کے حوالے سے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آیت نمبر 104 پر بات کریں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کا جو مطالعہ ہم کر چکے ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے. سب سے پہلا نقطہ یہ بات بیان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہیں مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں. یہ پہلا نقطہ تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے حوالے سے کہ ہر مسلمان، ہر بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے. پھر آیت نمبر 103 میں دوسرا نقطہ بیان ہوا کہ یہ متقین منظم ہوں اور آپس میں مل جل کر قرآن حکیم یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. تو الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے سمجھا تھا کہ اعتصام بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد. قرآن حکیم کے پانچ حقوق کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن حکیم اپنے پانچ حقوق کا تذکرہ کرتا ہے جن کو ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہم سب مل کر ادا کریں گے تو اعتصام بحبل اللہ کا حق ادا ہوگا. لہذا پہلا حق قرآن حکیم کا ہم سب پر یہ ہے کہ ہم سب ایمان رکھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، آخری کتاب ہے، آخری ہدایت نامہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. پھر اس کی روزانہ تلاوت یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے. پھر اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ عربی زبان میں ہے تو عربی زبان سیکھی جائے، جب تک عربی زبان نہیں آتی تو ترجمہ پڑھا جائے، تفسیر پڑھا جائے، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو. پھر اس کے جملہ احکامات پر عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کی جائے. اور آخری حق جو پچھلی جمعہ ہم نے سمجھا تھا کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، لہذا عقیدہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس پیغام کو، اس روشنی کو تمام عالم میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ پانچواں حق تھا قرآن حکیم کا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ آیت نمبر 104 پر بات کریں گے۔ یہ آیت کریمہ قرآن کی اہم ترین آیت مبارکہ میں سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو جو تقوی اختیار کر چکے ہوں، تقوی اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو منظم ہوں، جو احتسام بھی حبل اللہ کے حوالے سے ایک جماعت بن چکے ہوں، جن کے سامنے قرآن حکیم کا لاعمل ہو، ان کے لیے مزید تین احکامات دیے جا رہے ہیں بحیثیت مجموعی اجتماعی سطح پر امت کے حوالے سے کام کرنے کا۔ لہذا وہ تین کام کون سے ہیں، پہلا ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور اے ایمان والو چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو تین کام کرے گی، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلائے گی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گی، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ پہلے تو شعوری طور پر دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس امت مسلمہ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان امت نام کی شے کوئی دنیا میں نظر نہیں آ رہی۔ 57 یا 58 اسلامی ممالک، سو کالڈ ہی صحیح لیکن بہرحال اسلامی ممالک ہیں، جو نظر آتے ہیں کہ 57 ممالک ہیں اسلامی، لیکن ان کے درمیان اتحاد، یگانگی، یکجہتی، یونیفارمیلٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ اجتماعی قبریں فلسطین میں، غزہ میں مل رہی ہیں بچوں کی۔ کل یا پرسوں کی بات ہے کہ 110 معصوم بچوں کا جنازہ پڑھا گیا، 110 بچے، معصوم بچے، ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ تاریخ میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا، اتنا بڑا جنازہ، 110 معصوم بچوں کی قبریں موصول، اور وہ فلسطینی جو ہیں بتا رہے ہیں کہ 8,000 سے زیادہ ابھی بھی لاشیں جو ہیں وہ موجود ہیں، ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ اس میں بچے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ تو چاہیے یہ کہ ایک مقصد کے تحت ایک جماعت ہو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو منظم ہو، متحد ہو، ایک امہ ہو۔ تین کام کریں گے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے۔ اس پر فوکس کر لیتے ہیں۔ مسلمان امت کا بنیادی کام کیا ہے؟ مسلمان امت کا سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف بلائے، اور یہ منظم اور اجتماعی سطح پر ہونا چاہیے۔ لہذا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خیر سے کیا مراد ہے جو یہاں بیان کیا گیا، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ہر نیکی کا کام، ہر بھلائی کا کام جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا شامل ہو، اس کی دعوت دینا ہے، اس امت کا کام ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن خیر کسے کہتا ہے؟ یا اعلیٰ ترین خیر کیا ہے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے؟ کسی مریض کی عادت کرنا بھی نیکی کا کام ہے؟ کسی کو فائنینشل سپورٹ کرنا بھی نیکی کا کام ہے؟ سارے نیکی کے کام ہیں، لیکن اعلیٰ ترین نیکی کیا ہے؟ سیرت مطہرہ سے پوچھئے، حدیث سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے۔ سب سے پہلے آئیے قرآن سے جانتے ہیں کہ سب سے بہترین خیر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، وَقِينَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، تو اہل تقوی جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین کلام نازل فرمایا۔ تو قرآن سے ثابت کیا ہوا، خیر سے کیا مراد ہے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ سے مراد ہر نیکی کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ ترین نیکی کیا ہے؟ کہ لوگوں کو خیر کی طرف، یعنی قرآن کی طرف بلایا جائے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، قَالُوا خیرہ، سب سے بہترین کلام یعنی قرآن حکیم کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. یہی بات سورہ یونس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن حکیم سب سے بہترین شے، سب سے بہترین کلام ہے. جو کچھ بھی وہ جمع کرتے ہیں، مال، دولت، اقتدار، ان سب سے بہترین شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. لہذا آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داعی الی الخیر، داعی الی القرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، یہ پیغمبروں کا کام ہے، یہ نبیوں رسولوں کی سنت ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، قرآن حکیم کی طرف بلاتے تھے. 23 برس کی سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. میں بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض سنتیں وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں، 2 رائے 3 رائے، ساری سنتیں ہیں، لیکن جس میں ایک سے زیادہ رائے پائی جائیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے. اب زیادہ زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، اس میں 2 رائے ہیں. حرم میں جاتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے؟ حرم کا ماحول کچھ اور ہے، وہاں پہ لوگ آمین کہتے ہیں شافعی مسلک سے. احناف کے نزدیک آمین کہنا ہے لیکن دھیرے سے آمین کہنا، 2 رائے ہو گئی. آمین کہنا ہے دونوں نے، زور سے کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، فرق ہو کیا؟ 2 رائے ہیں. اسی طرح رفع دین کرنا ہے، ایک دفعہ کرنا ہے یا 3 دفعہ کرنا ہے، 2 رائے ہیں. میں اختلاف نہیں کہہ رہا، جان بوجھ کے لفظ میں اسے اوائڈ کر رہا ہوں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ رائے ہیں. ایک سے زیادہ امام شافعی کی رائے ہے، امام حنفی کی رائے ہے. تو ایسی سنت جس میں ایک سے زیادہ رائے ہوں، یہ اس پہ بھی عمل کر لیجئے، اس پہ بھی دین کے اندر ہی ہے نا. ایک ایسی سنت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جس میں 2 رائے ہے ہی نہیں، جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، اور پوری امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. وہ کیا رہا ہے؟ وہ ہیں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا. اس میں 2 رائے ہیں. 23 سال کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، اس حوالے سے دلیل ہے کہ دین کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، یہ مسنون عمل ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کا. آیت مبارکہ کوٹ کر دیتا ہوں، آیت نمبر 108 ہے سورہ یوسف کی. اللہ پاک فرماتا ہے قل ہاذہ سبیلی، اے نبی آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میرا سبیل. ادعو اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرت انا ومن تبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، اور جو میری اتباع کریں گے وہ بھی یہی کام کریں گے. تو اتباع رسول کا اصل میدان دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا. پورے 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے حوالے سے ایک ہی سنت آپ کو نظر آتی. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضور نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا. من احیا سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. اور اگلے الفاظ بہت ہی پیارے ہیں، ومن احبنی کانا مائی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے، آپ کا پڑوس ملے. ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ مدینے میں جا کر قبر کی دعا کرتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس نے میری سنت زندہ کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سنتوں کا بہت سارا، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اسی طرح اور دیگر کام، لیکن ایک ایسی مستقل سنت جس میں کوئی رائے نہیں، 2 رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں، وہ دعوت اللہ. اور دعوت اللہ کے حوالے سے دعوت القرآن، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا، یہ مستقل سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا آئیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سے مانگنے کی شے کہ ہم کم از کم اپنے گھر میں تو داعی دین بنیں، گھر میں، محلے میں، آفس میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے پورے پاکستان کی سطح پر، دنیا کی سطح پر، لیکن جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے، زون آف انفلوئنس ہے، وہاں تو دین کا کام کرے نا. ہمارے اپنے بچے ہیں، بیوی ہیں، گھر والے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان تک تو اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں نہیں؟ اپنے گھر میں درس قرآن کروا سکتے ہیں، اپنے گھر میں دین کی دعوت کے حوالے سے عربی گرامر کلاس ہو سکتی ہے، تجوید کی کلاس، کوئی بھی کام جو قرآن سے لوگوں کو کنیکٹ کر رہا ہو، جوڑ رہا ہو، وہ دعوت الی القرآن، دعوت الی اللہ. اور جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، بار بار عرض کر رہا ہوں، اب یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، میڈیا سورس آف کمیونیکیشن ہے نا، اس کو پازیٹو استعمال کیا جا سکتا ہے، مثبت استعمال کیا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس طرح کے قرآن کی محافل، قرآن اکیڈمیز، قرآن انسٹیٹیوٹ، قرآن کے جتنے بھی ادارے ہیں جو بھی خدمت کر رہے ہیں قرآن کی، ان سے لوگوں کو کنیکٹ کر دیا جائے. ویب سائٹ ہے، اسی طرح ایپس ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں بغیر محنت کے، تھوڑی سی ایکسپرٹیز چاہیے وہ کام کر سکتے ہیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کو زندہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج سے کر سکتے ہیں، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ تو آج سنا سکتے ہیں یا نہیں سنا سکتے؟ سورۃ الفاتحہ ہے، آخری 20 سورتیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے، ترجمہ پڑھ لیجئے، تفسیر پڑھ لیجئے، تفہیم پڑھ لیجئے، اور پڑھ کر سنا دیجئے، دعوت کے کام میں لگ جائیے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ایبلٹی نہیں دیکھے گا، ہماری سنسیئرٹی دیکھے گا، کتنے کس نے اخلاص کے ساتھ آپ نے ایک آیت بھی پہنچا دی، انشاءاللہ نبی مشن میں ہم شامل ہو جائیں گے. حضور نے تو آسان کر دیا، بلغوا عنی ولا وایا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت، سنگل آیا، دعوت اللہ کے حوالے سے، تبلیغ دین کے حوالے سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی. نمبر دو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اس امت کا اہم ترین منصب ہے. اسی منصب کے لیے، اسی کام کے لیے امت بنائی گئی. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، بھلا ممکن ہے کہیں کہیں ساقی نہ رہے، جام رہے، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ نماز روزہ کس لیے ہے؟ یہ دعوت اللہ، تبلیغ دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے. لہذا آئیے جانتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے. 10 مرتبہ قرآن حکیم میں امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بیان ہوا ہے، اور دونوں کے دونوں ساتھ آئے. جہاں حکم دے نیکی کی دعوت دینا، وہاں برائی سے روکنا، بالکل پیرلل آیا، دونوں ساتھ آئے. لہذا نیکی کی دعوت دینا، معروف اس عمل کو کہتے ہیں جس کو ہماری فطرت پسند کر، عرف سے معروف ہے، سچ بولنا معروف ہے، اچھا عمل ہے، اخلاق حسنا، اچھے اخلاق سے بات کرنا معروف ہے، گویا ہماری فطرت میں جس چیز کی پیاس موجود ہے، جس چیز کی پہچان موجود ہے، وہ معروف ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا سچ، سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ میں بعض اوقات سوال کرتا ہوں جان بوجھ کے، تھوڑا سا تھاٹ پروکنگ کہتے ہیں اس کو، خود بھی غور کریں، سوچیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اس کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کلاس روم میں تو میں پوچھ بھی لیتا ہوں. اس کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے. اس کائنات کا پورا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں. اعلیٰ کل شہین قدیر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بکل شہین علیم ہے، ان اللہ اعلیٰ کل شہین قدیر ہے، سب سے بڑا سچ. اور قرآن حکیم سب سے زیادہ امفیسائز کرتا ہے کہ اللہ کو رب مان کر اس کے ساتھ شریک نہ کرو. توحید باری تعالیٰ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھ جائیں. جس شخص کی زبان پر کلمہ طیبہ آ گیا، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، خاص طور پر مرتے وقت انشاءاللہ، تو وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا. اس کائنات کا سب سے بڑا سچ توحید باری تعالیٰ. لہذا خالق اللہ، مالک اللہ، حاکم اللہ، اس کائنات پر حکم کس کا چلتا ہے؟ چلنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے ایک ہی دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. ہر نبی کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لہذا توحید باری تعالی، اقبال کہتا ہے چومی گویم مسلمانم بلردم کہ دانم مشکلات لا الارا. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے مطالبات کیا ہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں. لہذا ہر نیکی کی دعوت، بھلائی کی دعوت، معروف کی دعوت، اس کے لیے جتنے بھی ریسورسز ہیں کمیونیکیشن کے سب استعمال کیا. سب سے زیادہ افیکٹو کمیونیکیشن ریسورس کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو فورم ہے، خطاب جمعہ کا فورم، یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. اگر تمام علماء، ہر مسجد کے تمام علماء نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں منظم طریقے سے، بہترین انداز میں، تو آپ سوچ سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں مساجد ہیں دنیا بھر میں. اور یہ افیکٹو اس لیے ہے کہ اس کے لیے کوئی ہینڈ بل تو نہیں بانٹا جاتا. یہ تو الحمدللہ ایک نظام بنایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، نہا دھو کر، اچھی طرح کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کے آتے ہیں، مسلمان نہیں آتے. اور اگر بہتر انداز میں تیاری کر کے صحیح میسج پہنچا دیا جائے تو کتنا افیکٹو ڈومین ہو سکتا ہے، کتنا افیکٹو کمیونیکیشن ریسورس ہو سکتا ہے. یہ خطاب جمعہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس، جہاں پر بھی ممکن ہو نیکی کی دعوت دی جائے. تھوڑی دیر کے لیے یہ بات سوچ لیجئے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے. پاکستان کلیم تو کرتا ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان. ریاست کسے کہتے ہیں؟ ریاست ماں اور باپ کی طرح ہوتی ہے. یہ سٹیٹمنٹ بھی سن لیا آپ نے. منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس ہو چکا، ہو رہا نہیں ہے، ہو چکا. کولیپس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانچہ نہیں کہ گھوم رہے، سسٹم تو مر چکا. یہ محسن نقوی صاحب کا ریکارڈ پر آ چکا بیان. تو سسٹم ہو، معاشی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، یہ تو کولیپس ہو چکا. یہ تو ڈھانچہ مردار جسم لے کے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. ریاست کہتے ہیں ایسی حکومت، ایسی طاقت کو جس کے پاس کمیونیکیشن ریسورسز ہوتے ہیں، معاشی طاقت ہوتی ہے. اب اگر اسلامی ریاست کمیونیکیشن کے طور پر تمام ریسورسز اختیار کر کر نیکی کی دعوت دینا شروع کر دے، صبح شام نیکی کی، بھلائی کی، نماز کی، حلال روزی کی دعوت دینا شروع، اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، مدرسے میں، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، تین تین کلاسز لگائی جائیں جو قرآن پڑھا رہی ہوں، قرآن کا پیغام دے رہی ہوں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں طلباء طالبات تک اللہ کا کلام پہنچے گا، نہیں پہنچے گا؟ اور وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھیں گے، ان کا کردار کیسا ہوگا، اخلاق کیسا ہوگا، معاملات کیسے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے زمین آسمان کا فرق ہوگا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے کردار میں، اور نہ پڑھنے پڑھانے والوں کے کردار میں زمین آسمان کا فرق. تو یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے. اللہ سے دعا کیجیے، اللہ پاک ہمارے دار اختیار میں، جہاں ہمارا دار اختیار ہے، گھر 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 کے سربراہ ہیں، آفس کے سی او ہیں، کوئی بزنس کمیونٹی ہمارے پاس ہے، جہاں پر بھی وہ نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں انشاءاللہ. اب آخری بات، تلخ بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے اہم ترین فریضہ یہ ہے، وہ ینہاؤنا عن المنکر، اور وہ برائی سے روکیں گے. برائی سے روکنے کے تین لیولز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. حضور نے فرمایا من را منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی بھی کسی منکر کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس پر لازم ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر استطاعت نہ ہو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، تو زبان سے روکے، زبان سے برا کہے اس برائی کو. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان پہ بھی تالے لگا دیے جائیں، ریسورسز سارے بند کر دیے جائیں، تو کم از کم دل میں تو برا جانو. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا برائی کو دیکھ کر دل میں بھی کڑن نہیں ہو رہی، دل میں بھی کڑن نہیں ہو رہی ہے. یہ برائی کو دیکھ کر دل میں کڑن ہونا برائی کے خلاف، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. لہذا آپ ذرا غور سے سنیے گا، یہ پاکستان کس لیے بنایا تھا بھائی؟ کبھی اپنے آپ سے سوال کریں، بچے تو سوال کرتے ہیں، ایک سوال گونجتا ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا تھا پاکستان کا مطلب؟ تھا یہ ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج والدین بچوں کو کیا دلا رہے ہیں؟ باجے سمجھتے ہیں, باجے, بینڈ باجا والدین پیرنٹس خرید خرید کے بچوں کو دے رہے ہیں. اقبال کہتا ہے, آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. طاؤس و رباب, شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. جب قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں قرآن اور تلوار ہوتی ہے تو یہ بلندی کی نشانی ہے, اقتدار کی نشانی ہے. اور طاؤس و رباب آ جائے, طاؤس و رباب کا آج انگلش ٹرانسلیشن کیا ہوگا حافظ صاحب؟ گٹار بجانے والے بن جائیں, باجے بجانے والے بن جائیں. تو طاؤس و رباب آخر, قوم کی زوال کی انتہا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا اگلے جمعے کو پاکستانی قوم آزاد نظر آئے گی آپ کو, مادر پیدر آزاد. 13 اگست کی رات کو موٹر سائیکلوں پر جس طرح آزادی کا جشن منایا جائے گا, دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. میرے وطن ترانے میں بھی تیرے گا لیتا, نہ کھلتی آنکھ تو میں بھی جشن منا لیتا. نہیں ہے یہ تو نہیں ہے سمر اللہ. اس مقصد کے لیے ہمارے والدین نے جانے دی تھی, ہمارے آبا اجداد نے گردنیں کٹوائی تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ؟ آپ کی سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں, خاندانی نظام میں, تعلیمی نظام میں کہاں ہے؟ سوچنے کی بات ہے, 78 سال ہو گئے. لہذا ہر سطح پر برائی سے روکنے کی کوشش کرنا. اب اس وقت جو صورتحال پاکستان کی ہم سب جانتے ہیں, آزاد کشمیر کی صورتحال ہو, کشمیر کی صورتحال ہو, بلوچستان کی صورتحال ہو, کے پی کی, کراچی کی, سندھ کی, پورا پاکستان اس وقت بہرحال کس حالت میں ہے, جس جو حالات سے گزر رہا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے. لہذا ہر طرح کی برائی سے روکنا. ایک ہوتا کاز, کسی مسئلے کا کوئی ریزن ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر پیناڈول دیتا ہے یا اینٹی بایوٹک دیتا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر تو کینسر کا علاج کاٹ کے کر دیتے ہیں نا. تو اب انالائز کرنا ہوگا پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے. پاکستان کی معیشت میں ٹیکسز مسئلہ ہے, لیوی اصل مسئلہ ہے, یا پاکستان کی پوری معیشت میں سودی نظام ہے, یہ مسئلہ ہے, مسئلہ کیا ہے؟ تو اس مسئلے کو ایڈریس کر کے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے. لہذا بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں, ورلڈ بینک اور IMF کہتا ہے جو معاشی نظام دیا گیا ہے وہ سودی نظام پر مبنی ہے. اور سود اللہ رسول کے حوالے سے کیا بات بیان کرتا ہے؟ قرآن حکیم سود کے حوالے سے کیا بات بیان کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچائے سود میں سے. ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو جان لو کہ اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. جو قوم معیشت کے اعتبار سے اعلان جنگ میں ہو, اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ میں ہو, ان پر رحمت والی بارش نازل نہیں ہوتی, ان پر اللہ کے عذاب کے طور پر سیاسی نظام مسلط کر دیا جاتا. ایسے نا ہنجار, ایسے نا اقوت اندیش سیاسی پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے ارباب اقتدار بنائے جاتے ہیں کہ جو ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں. لیوی ایک بہت بڑا ظلم ہے, کوئی شک نہیں اس میں. 1 لیٹر پر 115 روپے ہر پاکستانی دے رہا ہے, اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اسی کو منظم کر کے اور بہتر انداز میں سود کے خلاف, سودی نظام کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. اور دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں, بخار اتارنے کے لیے پیناڈول دیا جاتا ہے, لیکن مسئلہ اگر پورا کا پورا جسم کے اندر کینسر کی طرح ہو تو پھر اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں یا کٹ لگایا جاتا ہے. بہرحال اس ملک میں اقتدار میں جو لوگ بھی ہیں ان سے ہماری گزارش ہے, خدا کے واسطے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد کو یاد رکھیں, اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں, بڑی تلخ بات عرض کر رہا ہوں, بہت سے لوگوں کو بہت برا لگے گا, اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ موجودہ پاکستان بھی نہیں بچے گا. ایک اور پاکستان تھا نا 1971, اگر آپ کو یاد ہو. تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے پر اچھی طرح, 16 دسمبر 1971 بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. بلیک ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان, بلیک ڈے, یوم سیاہ, بدترین قتل و غارت, مسلمان کی گردن کاٹتا رہا. اور جو کچھ ہوا ہمارے فوجیوں کے ساتھ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, BBC.com پر آج بھی ویڈیوز موجود ہیں, سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس ملک میں پاکستان میں اللہ کا دین غالب نہیں کیا، اقتدار میں اللہ کے دین کو غالب نہیں کیا، پارلیمنٹ میں، تو خدا نہ خواستہ موجودہ پاکستان کا بھی کوئی جواد باقی نہیں بچتا۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، وطن کی فکر کر رہے نادا، قیامت آنے والی ہے۔ تو من رام ان کو منکرن کے حوالے سے جہاں تک ہو سکے، سوشل میڈیا ہو، خطاب جمعہ ہو، جہاں پر بھی ہو سکے، اس ملک کے باسیوں کو یاد دلایا جائے یہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوا صبح اٹھے تو پاکستان بن گیا ہو۔ 20 لاکھ لوگوں نے جانے دی، ہزاروں لوگوں نے گھر لٹوائے، نہ جانے کیا کچھ۔ کراچی کے لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے آبا اجداد ہجرت کر کر آئے تھے کس مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے؟ یہی سودی نظام، یہی بے حیائی کا نظام، یہی ظالمانہ نظام۔ تو سودی نظام، ظالمانہ نظام تو انڈیا میں بھی ہے، مساجد تو انڈیا میں ہم سے زیادہ ہیں، مدارس انڈیا میں ہم سے زیادہ ہیں۔ یہاں ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تھا پاکستان میں ایک اسلامی نظام نافذ کریں گے، ریاست میں، معیشت میں، معاشرت میں اللہ کا دین غالب کیا جائے گا۔ وہ ہوا نہیں خدا نہ خواستہ۔ تو 16 دسمبر 1971 کو پہلا عذاب کا کوڑا ہمارے سر پر پڑا، پہلا عذاب کا۔ اور اب اللہ نہ کرے 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 55 سال، اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے، خدا نہ خواستہ، بار بار عرض کر رہا ہوں، تو موجودہ پاکستان بھی بہرحال سروائیو کرنے کے اعتبار سے، یونٹی، اتحاد امت کے حوالے سے ایک ہی شے ہے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر فلسطین، غزہ، سوڈان، ایران، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، اس سے ہمارا رشتہ ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی کنیکٹڈ چین اگر نکال دی جائے تو ہم پنجابی بھی ہیں، ہم پٹھان بھی ہیں، ہم بلوچ بھی ہیں، ہم مہاجر بھی ہیں، ہم سندھی بھی ہیں، سرائیکی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں۔ اور یہ ظلم اس سے بڑھ کر ہوا، ہم ایرانی بھی ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں، ہم افغانی بھی ہیں۔ اس بنیاد پر، نیشنز کے انتباہ پر اسکیٹر کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک، مملکت خدادات پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس کو واقعی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو سب سے پہلے پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کرے اور پھر پوری دنیا کی مدد کرے۔ اور سچی بات بتاؤں آپ کو، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اگر اسلامی ریاست بن گیا تو کشمیر کے لوگوں کی مدد کرے گا، انشاءاللہ فلسطین کے لوگوں کی بھی مدد کرے گا۔ ظاہر بات ہے ہمارے ملک میں اگر اللہ کا دین غالب ہوگا تو ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کر سکے، اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اقتدار دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بہرحال 3 آیات مبارکہ کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا آج، آیت نمبر 104 آج ہم نے پڑھی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہو، بامقصد لوگ ہوں، نیکی کی دعوت دیں، قرآن کی طرف بلائیں، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی لوگوں کو اچھائی کی طرف، دین کی طرف دعوت دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔